اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگر ہم رزق کی بات کر رہے ہیں تو رزق فقط جو ہے وہ کھانے پینے کا نام نہیں ہے. اگر ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ انسان کم از کم دو ڈائمنشنز رکھتا ہے، ایک جسمانی اور ایک روحانی، تو جس چیز کو آپ رزق کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے بھی کچھ چیزیں چاہیے، اور بالکل اسی طریقے سے اپنے روح کی نشو و نما کے لیے بھی کچھ چیزیں درکار ہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو جن کے ذریعے سے آپ کا جسم اور آپ کا روح گرو کرتا ہے، ترقی پاتا ہے، وہ اس کے لیے رزق ہے. ٹھیک ہے، یہ تعریف ہے رزق. اچھا، اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ کہ جب آپ رزق کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس میں دو باتیں آتی ہیں. پہلا یہ کہ وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جس کو نہیں کھانا، جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے تزکیہ بھی وہی ہے. تزکیہ بھی حقیقتاً تغذیہ ہے، یعنی نفس کو غذا دینا. تو جب آپ غذا دینے کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو باتوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیا نہیں کھلانا، اس کو کیا نہیں دینا. اور اس کے بعد، السلام علیکم، اس کے بعد یہ چیز آتی ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، کیا کھلانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ سمجھ گئے کہ رزق دو قسم کے ہیں، ایک جسمانی ایک روحانی، یا معنوی یا جو دل جاپ کہہ لیں، مادی غیر مادی. اور نمبر ٹو یہ کہ جب آپ ہر قسم کے رزق کی بات کرتے ہیں تو وہ رزق خالی فیڈنگ ان نہیں ہوتا ہے، بلکہ رزق میں اس بات کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ کیا نہ کھائیں. آپ غور کریں، آپ اپنے رزق میں اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دونوں باتوں کا خیال کرتے ہیں نا، کہ آپ کے گھر میں کیا پکے اور کیا نہ پکے. ٹھیک ہے، یہ بات آ گئی سمجھ میں. تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے، یعنی رزق اگر آپ کھلانے یا فیڈنگ ان کی بات کریں گے، تو اس میں جو چیز آئے گی سامنے کہ ایک رزق وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کھانا پینا، جو ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں. دوسرا رزق جس کو امام علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، وہ ہے علم اور معرفت. اور علم اور معرفت کا جو رزق ہے وہ ہمارے کھانے پینے والے رزق سے کہیں زیادہ اہم ہے. کہ سورہ عبسہ و تولیٰ کی آیت ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ پس انسان کو چاہیے کہ نظر کرے اپنے طعام، یعنی کھانے کی طرف. تو چھٹے میں ہم نے فرمایا کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، طعام سے مراد ہے کہ رزق علم، کہ انسان کو چاہیے کہ اس بات پر نظر کرے کہ وہ علم اور معرفت کا رزق کس سے لے رہا ہے اور کہاں سے لے رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر ہم ایک جملہ بعض اوقات امام علی علیہ السلام کا بیان کرتے ہیں کہ حکمت مومن کی گمشدہ دولت ہے، اسے حاصل کر لو چاہے منافق سے ہی کیوں نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے، لیکن یہ یعنی بہت سارے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انکمپلیٹ ہیں. انکمپلیٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ظاہر ہے کلمات قصار میں سے یہ جملہ ہے کہ اس کا، جب آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو بطور رزق ہے آپ کا، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے روح کی غذا اور تربیت ہے، تو اس میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بس خالی علم لے لو. اس میں آپ کو دونوں باتیں دیکھنی پڑیں گی، کیا لے رہے ہیں اور کس سے لے رہے ہیں. اور ان فیکٹ کس سے لے رہے ہیں کی اہمیت وہاں پر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ کیا لے رہے ہیں.
اچھا،
آپ بتائیں ہے یا نہیں؟ جب آپ وہ علم حاصل کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کے اخلاق اور آپ کے نفس کی تربیت و تہذیب ہو رہی ہے، کہ جس کو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآنی آیت کہہ رہی ہے کہ پس انسان کو، ہر انسان کو نظر کرنی چاہیے اپنے کھانے کی طرف، تو آپ نے فرمایا رزق علم ہے. یہ علم کا رزق ہے. اور نظر کرنا چاہیے کہ کہاں سے لے رہا ہے, کس سے لے رہا ہے, کیا ہے. تو ہمارے ساتھ جو بہت بڑی پرابلم ہے نا وہ یہ ہے, یعنی میں آپ کے سوال کو سمرائز کر دوں کہ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں فقط ظاہر بین ہیں, یعنی جو چیزیں اوپر اوپر سے نظر آتی ہیں خالی اس کو دیکھتے اور کنسیڈر کرتے ہیں, اور اس میں بھی مطلب پرست ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر بین ہیں, گہرائی میں بھی نہیں جاتے چیزوں کی, حقیقتوں کو بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, اور جتنا دیکھتے بھی ہیں نا اس میں بھی مطلب پرست ہیں, یعنی ہمیشہ اپنے مطلب کے چکر میں لگے رہتے ہیں. اس وجہ سے ہمارا حقیقت اور سچائی سے اور صحیح چیز سے رابطہ زندگی میں بن ہی نہیں پاتا. ٹھیک ہے, یعنی اگر مثال کے طور پر ہم نے ظاہری طور سے بھی رزق کو ہم دیکھ رہے ہیں, ظاہری رزق کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو اس میں بھی ہم خالی دیکھتے ہیں کون سے رزق کو, کھانے پینے والے رزق کو, اور کھانے پینے والے رزق کو بھی خالی اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جس میں زبان کا مزہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی ہم اس ظاہری اور کھانے پینے والے رزق میں بھی اس بات کی طرف توجہ بہت کم کرتے ہیں کہ اس کو جس رستے سے کمایا گیا ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے, اس میں کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا, اس میں جھوٹ تو نہیں ہے, اس میں فریب تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, غصب تو نہیں ہے کسی بھی اعتبار, یہ سب کوئی کنسیڈریشن نہیں. کہ یعنی کہ اگر آپ, السلام علیکم, اس بات کو نوٹ کریں تو ہماری اتنی اتنی بحثیں جو ہیں نا وہ خالی کس پہ گزر جاتی ہیں کہ جناب وہ جو گوشت تھا تو قربانی کے جانور کا گلا جو ہے وہ 2 انچ اوپر سے کٹا تھا یا نیچے سے کٹا تھا, بس اسی سب میں پورا ہمارا قصہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں نا یہ آلموسٹ ارریلیونٹ ہیں. اگر آپ ٹرو سیناریو میں جا کے دیکھتے ہیں نا تو یہ کوئی اتنا خاص پوچھا ہی نہیں. جو اصل اہمیت والے معاملات ہیں, تہا میں نے جوس لا کے رکھا ہے, اگر وہ تو وہ لا دیں کہ یہ والے معاملات جو ہیں نا اس سے کچھ خاص نہیں ہوتا ہوا تھا. صرف ظواہر کی بنیاد پر چیزیں اتنی نہیں ہیں, کوئی ان کا اتنا امپیکٹ یا افیکٹ نہیں ہے. معنویات کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. یعنی میں پہلے بھی یہ مثال عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے جب بات کی ہے تسخیر سماوات و عرض کی, السلام علیکم, سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ, ہم نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے, سب کچھ مسخر کر دیا. ٹھیک, لیکن اس کے بعد جو بات آتی ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, کہ اس میں جو آیتیں ہیں نشانیاں ہیں وہ اس قوم کے لیے ہیں جو صاحبان تفکر ہیں. تفکر کا مطلب سمجھتے ہیں, تھنک, پونڈر, گوئنگ ان ٹو دا ڈیپتھ, انفولڈنگ دا مسٹریز, گتھیاں سلجھانا سمجھانا, یہ کام تفکر کے ہوتے ہیں. تو تسخیر سماوات و عرض کے لیے جب خدا نے بات کی تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جو عبادت گزار ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں, عجیب بات ہے یہ کہ ہمارے نقطہ نظر سے تو جو عبادت گزار لوگ ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, یا آپ کے اس سیناریو کے مطابق حلال حرام کے خیال میں ہیں, تو ان کے لیے یہ کھلنا چاہیے تھی نا تسخیر سماوات و عرض. لیکن یہ کس قوم کے لیے, اگر ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر جو قوم متفکرین ہے اگر وہ مؤمنین بھی ہیں تو ان کا اجر آخرت میں بھی ایکسٹینڈ کرے گا, کنٹینیو کرے گا. اگر مؤمن نہیں ہیں تو دنیا میں لیکن وہی اوپر رہیں گے, تسخیر انہی کے ہاتھ میں ہوگی. اگر ایک مسلمان قوم ہے جو تفکر سے دور ہے اور ایک غیر مسلم قوم ہے جو صاحب تفکر ہے, اس دنیا کی زندگی میں تسخیر ان کے ہاتھ میں رہے گی, ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ قرآن نے اصل بیان کر دی. اور مسلمان جب تک دونوں چیزیں اپنے پاس رکھتے تھے تو ان کے پاس تھا. حالانکہ ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جتنے بھی مذہبی سوسائٹیز ہیں کبھی بھی آئیڈیل نہیں رہیں کوئی سے بھی. ٹھیک ہے, مطلب حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد یہودی, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ان کی قوم تھی, یا رسول خدا کے آنے کے بعد مسلمان, یہ ہرگز کوئی آئیڈیل قوم نہیں تھی. یعنی ان میں بہت خرابیاں تھیں, بہت جگہ پر یہ ڈیویٹ کر رہے ہوتے تھے پیغمبر کی تعلیمات سے. لیکن کیونکہ ان کے پاس سم ہاؤ جو کور باتیں ہیں وہ ہیں رہیں ایک عرصے تک, تو اس کا آپ دیکھ لیں. یعنی کہ یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اور شہید متاری نے بھی لکھا ہے. حالانکہ ہم لوگ ایز اے شیعہ ان باتوں کو بہت زیادہ اگنور کر دیتے ہیں دوسرے چیزوں کی بنا پہ, کہ رسول خدا کے بعثت سے پہلے عرب قوم کیا تھی, مطلب انتہائی بیکار قوم تھی ہر اعتبار سے. خالی کیا تھی, لفاظی تھی ان کے پاس. آپ سمجھ رہے ہیں نا, کیا تھا, خالی لفاظی تھی. جیسے کہیں الفاظ کے طوطا مینا گلدستے بہت اچھے بنا لیتے تھے, اس کے بعد نتھنگ ایلس, کچھ نہیں. ٹھیک, لیکن کتنے عرصے رسول خدا ان میں رہے, 23 سال ٹوٹل. یعنی بعثت کے بعد کی بات کر رہا ہوں. آپ نے جو ان کی تربیت کی ہے, ان کو سکھایا ہے, ان کو ایک قوم بنایا ہے, سب کیا ہے, 23 ایئرز ہیں. 23 سال کے بعد اس زمانے کی سپر پاورز کون سی تھیں؟ روم اور ایران, پرشین امپائر. پرشین امپائر یہ آج کا ایران نہیں ہے, پورا مڈل ایسٹ, پورا مڈل ایسٹ ان کے انڈر میں تھا. ٹھیک ہے, کتنا عرصہ لگا ہے ان دو امپائرز کو کانکر کرنے میں, کتنا عرصہ لگا ہے؟ 15 سے 20 سال. 15 سے رسول خدا کے جانے کے بعد, رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد 15 سے 20 سال کے عرصے میں وہ دونوں سپر پاورز جو تھیں نا ان کے پیروں کے نیچے تھیں. نہیں, مطلب یہ کہ خاص طور سے جو بیت المقدس ہے, مڈل ایسٹ والا جو پورشن ہے, اور ایون جو یورپ کی سائیڈ ہے, کہ جو موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد وغیرہ ہیں, یہ لوگ بھی مخیل خلیفہ دوم کے زمانے کے لوگ. ہاں چلیں, ہو سکتا ہے, لیکن بہت تھوڑا سا عرصہ, اتنے عرصے میں نہیں ہوتا کچھ. تو یہ بذات خود ایک معجزہ ہے کہ ایک اتنی ایسی قوم کے جو اپنے معیار کے اعتبار سے, تو یہ والا جو اسپیکٹ ہے نا, انہیں قرآن کریم نے یہ اصول بتا دیے, سمجھا دیے, جو ان پر چاہے عمل کرے. یعنی مثال کے طور پر کہ جب آپ دیکھیں کہ جو یورپ کا رینیسا ہے, تو یورپ کا رینیسا واز انسپائرڈ بائی مسلمس. یہ بات ہم سب کو ہی پتہ ہے نا, کہ یورپ والوں کو جو ہوش آیا ہے علم حاصل کرنے کا, وہ کن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے آئے, کس کے چیزیں گئی تھیں. سب سے پہلے ابن سینا, زکریا رازی, اس قسم کے جو لوگ تھے مسلم, جنہوں نے میڈیسن میں کام کیا ہوا تھا, ابن الحسم, ان سب کے کام کو پڑھ کے, اور خاص طور سے ابن سینا کا جو کام تھا اس کی وجہ سے جو انسپریشن ان کو ملی ہے 14th-15th century میں, یعنی 5000 سال پہلے, تو وہ ان کے رینیسانس کا آغاز ہوا ہے. پھر اس کے بعد ان میں وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ مطلب آپ جو بات بھی کریں اور کہیں, جب تک اس کو تجربے سے ثابت نہ کریں وہ بات قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی بنا پر کیا چیز بھی کہ قومیں جو ہیں نا, اگر اس اصول کو اپنا لیتی ہیں تو توہمات سے باہر آتی ہیں. آپ آج کے دور میں ہم سے غور کریں, ہماری حالت پہ غور کریں, کہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کی سب کلیمز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ کلیمز ہیں نا. یعنی میں بہت ہی ادب کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں صرف آپ لوگوں کے سوچ و فکر کے لیے, کہ جتنے فضائل آپ نے سنے مثال کے طور پر پچھلے 10-15 دنوں میں، اگر کوئی شخص آئے آپ کے پاس، کوئی نان مسلم ہو، اور وہ کہے کہ بھائی پروف تو دو اس کا، یعنی اسپیشلی وہ والے فضائل کہ جو ہمارے لیے تھوڑا سا سپر ہیومن لیول پہ چلے جاتے ہیں، یعنی ہم جیسے کہتے ہیں مالک کائنات یا کائنات میں تصرف، زندگی میں تصرف، فلاں فلاں فلاں. اور ایک جو بہت عجیب مزیدار بات یہ کہ جن لوگوں کو ہم مالک کائنات بناتے ہیں ایک طرف، دوسری طرف انہیں کو سب سے زیادہ مظلوم بھی بناتے ہیں.
یہ کوشچن آتے
ہیں کہ جو مالک کائنات ہیں وہ بےچارے اتنا بھی کام نہیں کر سکتے کہ ان سے آ کے اگر کوئی بدتمیزی کرے تو اسی کو سبق سکھا دیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے.
اس میں تو دوسرا پہلو، اس میں تو امتحان کا پہلو آ گیا.
اب وہ جو بھی کرے، میں صرف ایک بات آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ان تمام باتوں کا عقلی کوئی ہے حساب کتاب، کہ کوئی ایک ایسا فریم ورک ہے ہمارے پاس مینٹل یا انٹلیکچوئل یا کنسپچوئل کہ جس کی بنیاد پر ہم ایک چیز کو حقیقتاً بتا سکیں کہ بھائی یہ یوں ہے، یہ معاملہ یوں ہے، کچھ نہیں. تو جب قومیں اس طریقے سے چلتی ہیں نا، تو پھر آپ ان سے وہی سب کچھ ایکسپیکٹ کریں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیشہ ہی رہا ہے. تو بہرحال بات آپ کی دوسری طرف چلی گئی، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ہم اس بات کو نہیں دھیان دیں گے کہ رزق حقیقتاً کیا ہے، رزق علم و معرفت کی اہمیت، آپ کے کھانے پینے والے رزق سے بے انتہا زیادہ ہے، اس کے بعد اس بات کی اہمیت کہ آپ جو رزق لیتے ہیں آپ کا سورس کیا ہے، آپ کا ذریعہ کیا ہے، آپ کے وسائل کیا ہیں، ان پر دھیان رکھنا بہت ضروری ہے. تو پھر وہ رزق والے مسائل حل نہیں ہوں گے، خالی اس سے حل نہیں ہوں گے کہ قصائی کون تھا اور جانور کیسے کٹا تھا اور کون بیچ رہا تھا گوشت، ان سب سے کوئی رزق کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اوور آل اس کا بیان. ٹھیک ہے، ہم اب آتے ہیں حدیث کی طرف، کہ جو ہم بات کر رہے تھے یعنی کہ ان صفات کے حوالے سے کہ جو ہم میں ہونی چاہیے، جو صفات ہمارے اندر ہونا ضروری ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی صبر کی، اور صبر کے حوالے سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک دو بیانات آپ کو اور سنا دوں جو اسی کو سپلیمنٹ کرتے ہیں، پھر ہم بات آگے لے کے چلتے ہیں. جی بہرحال، یہ جناب فیض کاشانی کی کتاب سے ایک دو باتیں تھیں کہ صبر کو جو وہ بیان کر رہے تھے. اور فیض کاشانی کا نام آپ کے ذہن میں ہے نا، کون کون ہیں یہ بزرگوار؟ یہ ملا صدرا کے جتنے بھی شاگرد تھے ان میں ٹاپ لیول انہی کا کہا جاتا ہے، محسن. ان کا نام شاید مرتضیٰ تھا، مرتضیٰ بن محمد، اور ان کو کہتے ہیں محسن فیض کاشانی. لیکن ان میں جو خاص بات تھی کہ جس کی وجہ سے علامہ طباطبائی نے ان کو کہا ہے کہ یہ بہت جامع عالم ہے، انہیں جامع کا مطلب کمپلیٹ عالم ہے. کمپلیٹ عالم اس سینس میں کہ اگرچہ کہ یہ ملا صدرہ کے شاگرد رشید تھے اور ڈیفینیٹلی اس صنف کے حوالے سے، اس ریلیشن شپ کے حوالے سے انہیں فلسفے اور عرفان وغیرہ کے معاملات میں بہت آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس فیلڈ کو بھی مد نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن اور اہل بیت کے کلمات کو بہت زیادہ فوکس کیا. ان کا یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ وہ پہلے شاید عالم ہیں کہ جنہوں نے وہ تفسیر لکھی کہ جو ٹوٹلی روایات سے، پوری قرآن کی تفسیر جو مکمل روایات سے، اور ایسی بہت ساری اچھی کتابیں ان کی موجود ہیں احادیث اور قرآن کی آیتوں پہ. تو یہ فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ دو قسم کا ہے. آپ کو پہلے یاد ہوگا ہم نے آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ صبر کے تین موارد ہیں، الصبر کیا ہے، عن المصیبہ، والصبر علی الطاعہ، والصبر الصبر عند المصیبة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. یعنی مصیبت میں جب گھر جاؤ اطاعت پر حاوی ہونے کے لیے اور معصیت کو دفع کرنے کے لیے، تین مقامات پر صبر ہے. تقریباً وہی بات ہے، لیکن یہ جملہ مجھے اچھا لگا تو میں نے کہا اس کو بھی سنا دوں. کہ یہ فرماتے ہیں کہ صبر دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلا صبر جو ہے وہ بدن کا صبر ہے، جسم کا صبر ہے. کتحمل المشاق بالبدن والثبات علیہا. اور بدن کا صبر کیا ہوتا ہے کہ تمہارے جسم پر جو مشقتیں پڑیں یا جسم کو جو مشقت اٹھانی پڑے اس کے مقابلے میں، اس کے تحمل میں صبر کرو. وہ بھی دو قسم کے ہیں. صبر بالفعل، بالفعل کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اپنے بدن سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کام کو انجام دینے میں جو مشقت بدن پر وارد ہوتی ہے ان پر صبر. تو یہ کون سا صبر آ گیا جو ہم نے پہلے بات بیان کی تھی، اس میں یہ کس کیٹیگری میں چلا گیا یہ صبر؟ اطاعت پر صبر. کہ اس کو یہ فرما رہے ہیں صبر بالفعل اور بالبدن. پھر فرماتے ہیں صبر و بالتحمل. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں امراض کا شکار ہو، انسان اپنی زندگی میں اس کو چوٹ لگے، تکلیف ہو، جراحی ہو، آپریشن، مختلف قسم کے جو جسم پر، وہ تکلیفیں جو جسم پر وارد ہوتی ہیں، جسم پر امپوز ہوتی ہیں، ان کا تحمل کرنا. کس طریقے سے؟ جیسا کہ شریعت نے ہم کو بتایا ہے. اور شریعت نے ہم کو کیا بتایا ہے؟ اگر آپ یاد کریں ہم نے پیچھے جو صبر کی حدیث پڑھی تھی، شریعت نے ہم کو کیا بتایا، کس چیز سے منع کیا تھا؟ ایک روایت یاد ہے ساتویں امام کی، شکوا شکایت. کہ یعنی شریعت نے جس طریقے سے مصیبت کا تحمل کرنے کی تاکید کی ہے اس طریقے سے مصیبت کو تحمل کیا جائے. تو یہ بدن والا صبر ہو گیا. اس کے بعد صبر کی جو دوسری قسم ہے وہ صبر نفسی ہے، یعنی نفس کا صبر، بدن کا نہیں، نفس کا صبر. اور وہ کیا ہے؟ عن مشتہیات الطبع و مقتضیات الہوا. یعنی انسان کی جو طبیعت ہے وہ اس کی بنا پر نفس جن شہوتوں کا شکار ہوتا ہے. اس جملے کو غور سے سنیے گا کہ شہوتوں کا شکار ہوتا ہے نفس، لیکن اس کی تحریک کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ موٹیویشن اور انسپریشن کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ طبیعت سے آ رہی ہوتی ہے. تو مشتہیات طبع یعنی طبیعت سے پیدا ہونے والی جو اشتہا ہے، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان پر. ومقتضیات الہوا، اور انسان کی جو سوچ اور فکر کی بنا پر جو چیزیں اس پر سپر امپوز ہوتی ہیں یا اس کے لیے قضا ہوتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر سوچ والی بات کیا ہے کہ جس میں میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ایک جو خاص طور سے مجھے فیل ہوا کہ آج کل کے، یعنی ابھی ہم اس وقت شاید دنیا میں بہت سارے لوگ جو ایک چیز فیل کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک خوف، جو وائرس اور یہ اور وہ. آپ کبھی اس بات پہ غور کریں کہ خوف خود ایک ایسا وائرس ہے جس کی کوئی ویکسین نہیں ہے. آپ جسم کے مبتلا ہونے والے وائرسز کے لیے ویکسینز بنا سکتے ہیں، لیکن خوف اور لالچ ٹائپ کے جو وائرسز ہیں نا، کہ جو انسان کی ہوا و ہوس سے پیدا ہوتے ہیں یا دماغ کے ایک حیولوں سے پیدا ہوتے ہیں، تحیولات سے، ان کا کوئی وائرس نہیں ہے. اور اس میں سب سے خطرناک بات کیا ہوتی ہے کہ یہ شاید عام اس جراثیم والے وائرس سے کہیں زیادہ کانٹیجیس بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک بڑی سے بڑی بستی کو ایک خوف میں مبتلا کر دیں منٹوں اور سیکنڈوں میں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مقتضیات الہوا. اور یہ اس لیے مجھے یہ تعریف بہت اچھی لگی، میں نے کہا یہ بھی پڑھ دوں گا. کہ جو شہوتیں ہیں انسان کی طبیعت سے پیدا ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں صبر، اور جو انسان کی ہوا و ہوس سے جو حیولے بنتے ہیں، تخیلات بنتے ہیں اور انسان کے اوپر سپر امپوز ہو جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں صبر. اب جیسے کہ یہ خوف آ جائے گی، مثال کے طور پر یہ وائرس گھوم رہا ہے، یہ ہے سے یہ ہو جائے گا، اب ایک خوف طاری ہے، اب اس کے مقابلے میں آپ کیا کریں گے بتائیں؟ اگر آپ کے نفس میں وہ صبر والی صفت نہیں ہے، اگر وہ صبر کی کوالٹی نہیں موجود ہے نفس کے اندر، تو کیا کرے گا آدمی؟ دیوانے ہو جائیں گے، صحیح، یعنی ذہنی مریض. تو یہ بہت اچھی تعریف مجھے لگی کہ ایک صبر ہے بدن کا صبر جس کے دو حصے ہیں، اور ایک صبر ہے نفس کا صبر. اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں اس کی مین ہیڈنگز ہیں، لیکن اس کے انڈر میں 9-10 باتیں آتی ہیں. وہ کیا آتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے عفت. عفت کا مطلب ہے وہ صبر جو شکم اور شرمگاہ کی شہوتوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے. جی،
ایک سوال، آپ نے کہا طبیعت پہ صبر،
طبیعت سے پیدا ہونے والی شہوتوں،
تو نگاہ ہے، نگاہ کا پہلا نہیں ہونا چاہیے کہ نگاہ جب بڑھے گی تو طبیعت میں ارتعاش پیدا ہوگا، جب نگاہ اٹھے گی تو ارتعاش ہوگا.
دیکھیں، نگاہ والی جو بات ہے نا، وہ بھی وہ انہی دو میں سے کسی ایک میں ہی آتی ہے. لیکن اب یعنی میں مثال کے طور پر ایک بات آپ کو عرض کروں کہ ایک نوجوان ہے اپنے 20s میں اور ایک بوڑھا آدمی ہے جو 70 سال کا ہے، دونوں ایک ہی شہوت انگیز منظر پر نگاہ کرتے ہیں، دونوں میں تحرک ایک جیسا ہوگا؟
نہیں.
تو یہ طبیعت پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ نہیں؟ طبیعت یعنی فزیکل کنڈیشن پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ نہیں؟
نہیں، تو بعض چیزیں جو 20 سال والے کے لیے واجب ہیں وہ 70 سال والے کے لیے واجب نہیں رہے.
نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو شہوت پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، شہوت جو ہے وہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، وہ اس میں یہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. مردوں کے لیے تھوڑی کچھ فرق پڑ رہا ہے، نہیں مردوں کے لیے، کہ میں نگاہ کی بات کر رہا ہوں، ہاں، کہ نگاہ میں فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نگاہ والی، وہ اس میں آ رہا ہے ہوا میں، کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھے یا ایک متوجہ ہو تو اس کے دماغ میں ایک خیال ہو، وہ حیولے بننا شروع ہو، اور پھر وہ حیولے، یعنی جیسے مثال کے طور پر میں نے کسی کا بہت زبردست بنگلہ دیکھ لیا، اب یہ جو میری نگاہ ہے نعوذ باللہ، اور اگر اس کے ساتھ تزکیہ شدہ نہیں ہے میرا نفس، اور میرے نفس میں وہ صبر والی یا عفت والی کیفیت نہیں ہے، تو اس نگاہ کا اثر کیا ہوگا؟ کہ میرے دماغ میں حیولے بننا شروع ہوں گے کہ میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، میرے پاس بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کے کتنے مزے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ مقتضیات الہوا ہے. تو یہ دونوں میں ہی ایک چیز آ رہی ہے کہ جو نگاہ والی آپ بات کر رہے ہیں فقط، وہ ہوا و ہوس میں چلی جاتی ہے، اور ورنہ طبیعت بھی اپنی جگہ پر رکھتی ہے رول، ٹھیک ہے، اس کی بنا پر بھی شہوتوں میں. تو ایک تو عفت ہو گئی. عفت کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ صبر کہ جو بطن اور فرج اور یعنی کہ شکم و شرمگاہ سے پیدا ہونے والی شہوتوں کے مقابلے میں جو صبر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ عفت ہے. پھر مصیبت پر صبر. مصیبت پر صبر کیا ہے؟ کہ انسان شکوے شکایتیں کرنے والا، شور مچانے والا یہ نہ بنے. یہ صبر بھی حقیقتاً بدن کا نہیں ہے بلکہ نفس کا ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ضبط نفس، وَهُوَ الصَّبْرُ عَلَى الْغِنَى. اور ضبط نفس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب آپ کے پاس دولت کی فراوانی ہو، آپ غنی محسوس کرنے لگیں اپنے آپ کو، تو پھر آپ اپنے نفس پر کیسے ضبط کرتے ہیں، کیسے کنٹرول کرتے ہیں کہ ایک صحیح حدوں سے باہر نہ جائیں. کیونکہ انسان کو حلال کی حدوں سے باہر نکالنے والی ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ کہ جب وہ اپنے آپ کو غنی محسوس کرنا شروع کر دے یا دیکھنا شروع کر دے، تو اس کو کہتے ہیں یہ ضبط نفس ہے. پھر اس کے بعد ہے شجاعت. شجاعت خود کیا ہے؟ شجاعت ایک صبر ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہ شجاعت یعنی میدان جنگ میں جانا، جہاد کرنا، مقاتلہ کرنا، قتال کرنا، اس کی دلیل خود قرآن میں موجود ہے. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت 177 اگر آپ نے غور فرمائی ہو، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث، کہ وہاں پر جو صابرین کی بات کی ہے کہ وہ صابرین کون ہیں، بأسا سختی اور مصیبت میں صبر کرنے والے، والضراء جب نقصان سے زندگی میں دوچار ہو جائیں، اور وحین البعث جب حالت جنگ میں ہوں. تو ان تین حالتوں میں استقامت دکھانے کو خود قرآن نے صبر کہا ہے. تو یہ شجاعت، اس پہ صبر، الصبر فی الحرب. اس کے بعد یہ بڑا مزیدار صبر ہے، حلم. حلم کے کیا معنی؟ امام علی علیہ السلام نے صفت کی بہت فضیلت بیان کی. حلم کا معنی کیا ہے؟ جی،
ہر چیز پہ صبر کرنا.
حلم کا معنی جی ہے
حالی، علم کے ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ،
ہاں یعنی اپنے آپ کو
اپنی، یعنی
اس میں ایک جو لوز میننگ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انسان پر جب لوڈ پڑے تو وہ انسان حدوں سے باہر نہ نکل جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو عام طور سے لغت میں جو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ حلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان جلد باز نہ ہو، اور انسان کسی بھی آڈ سچویشن میں اپنے بیلنس کو لوز نہ کرے. ٹھیک ہے جی، ہاں حلم کا ہم اردو، لیکن وہی نا پھر کہیں گے بردباری کے معنی بتائیے. لیول ہیڈنس جی، یعنی کہ انسان کے نفس میں یہ صفت موجود ہو کہ جب بھی کوئی چیز آپ کی ان ایکسپیکٹڈ آ جائے وہ آپ کے بیلنس کو آؤٹ نہ کر دے پرسنالٹی کے. تقریباً یہ ہے حلم. ٹھیک ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ حلم کیا ہے، وَهُوَ كَظْمُ الْغَيْظِ وَالْغَضَبِ، یعنی انسان جب غیظ و غضب میں مبتلا ہو جائے تو اس کا کاظم ہو، یعنی اس کو ضبط کرنے والا ہو، غیظ و غضب اسے اس کی حدوں سے باہر نہ نکال دے. یہ ایک صبر ہے. پھر ہے سعت و صدر، سینے کا وسیع ہونا، سعت صدر، شرح صدر. یہ شرح صدر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ شرح صدر اور اس کو ویژولائز کریں نا، اس سے بہت اچھی میننگ آتا ہے. حضرت موسیٰ کی بھی دعا ہے اور پیغمبر اکرم کو تو خدا نے خود دیا ہے، بن رسول خدا کرنے کو تو بن مانگے ملا ہے، الم نشرح لک صدرک. تو شرح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وسیع ہونا، کشادہ ہونا، بڑا ہونا، انلارجمنٹ. آپ اس بات پہ تھوڑا سا ویژولائز کریں کہ اگر آپ کے سامنے ایک گلاس میں پانی ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی سی جگہ پہ پانی ہوتا ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہیں، ایک اور بہت بڑا فرق کیا ہے؟ دیکھیں، آپ اگر ایک جو چھوٹے سے گلاس میں پانی ہے اس کو آپ ذرا سا ایک ٹہوکا دیں، نہیں نہیں ہلکا سا اس کو ہٹ کریں انگلی سے، اس میں وائبریشن اور لرزہ تاری ہو جائے گا یا نہیں تاری ہو جائے گا؟ اور اگر حوض کے اندر پانی ہے اس کو آپ اس طریقے سے وائبریٹ کرا سکتے ہیں، حرکت میں لا سکتے ہیں؟ تو سعت صدر کا جو ہے نا سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ، اور اسی لیے خدا نے اپنے پیغمبروں کو جو سب سے پہلے جو چیز دی ہے نا وہ شرح صدر ہے، جو حضرت موسیٰ نے طلب کی تھی رسول خدا کو عطا ہوئی، کہ جتنی بھی مشکل اور مصائب آتے ہیں نا وہ اس میں انسان مضبوط رہتا ہے. یعنی کہ کیا بات ہے کہ آپ اگر ایک, اب میں کہوں ایک پتیلے میں پانی ہے, اس میں آپ ایک پتھر ماریں, ایجیٹیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اسی طریقے سے پتھر سمندر میں جا کے پھینکیں, کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایک اور جو بہت بڑا ڈفرینس آتا ہے وہ کیا آتا ہے کہ جب پانی مثال کے طور پر زیادہ ہے, تو وہ بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ معمولی سی نجاست ملنے سے نجس نہیں ہوتا, بلکہ اگر سمندر کا پانی ہے تو وہ پورے شہر کی نجاست کو لے کے جاتا ہے اور خود نجس نہیں ہوتا. اگر پانی میں وسعت اتنی ہے کہ وہ سمندر ہے, پورے شہر کا کہاں جا کے گرتا ہے, کدھر جاتا ہے, ڈرین کہاں ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود سمندر خود کبھی نجس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ سار صدر کے فضائل ہیں. کہ اسی لیے جو بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ خدا سے دعا کریں کبھی, تو اپنی زندگی میں کس چیز کی دعا کریں بہت زیادہ, وہ سعت صدر, شرح صدر کی دعا کریں. پھر ایک اور بڑے اہم بات ہے الکتمان. کتمان کا مطلب کیا ہے؟ وہو صبر علی اخفاء الکلام. ہر بات جو آپ کو پتا ہے وہ ہر ایک سے کہنے کی نہیں ہوتی, اور یہ کوالٹی بھی ریلیٹڈ ہے صبر سے. جو انسان صابر ہوتا ہے وہی کتوم بھی ہوتا ہے. انہیں کتوم کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس سے جتنی بات کرنی ہے وہ اتنی ہی بات کرے. ٹھیک ہے, یہ بھی صبر ہے. یہ اس کوالٹی کا بھی جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے, صبر کی صفت ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر یہ بات ہمیں خاص طور سے اپنے اس میں علامہ طباطبائی میں بہت دکھتی ہے, اور میرے خیال میں امام خمینی نے بھی اس بات کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا, اور اسی وجہ سے ذرا گڑبڑ بھی ہوتی ہے. کہ یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں پبلک میں بیٹھ کے کی ہیں, دوز آر ایبسولیوٹ ٹروتھس. یعنی یہ مجھے تو بہت زیادہ, اور یہ صرف اس بنا پر ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ ان کے دیگر معاملات کو بھی دیکھتے اور پڑھتے ہیں, کہ اگر اس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی نظر میں ایبسولیوٹ ٹروتھ کیا ہے. لیکن اگر آپ خالی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو عوام میں یا مجمع عام میں بات کرتے ہوئے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب کا سب یہی ہے. علامہ طباطبائی کا میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ ان کے پیچھے پڑھ پڑھ کے تنگ آ گئے کہ ہمیں آپ اپنا شاگرد کر لیں, ہمیں یہ کر لیں, وہ کر لیں, لیکن اگر نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. کہ دوسروں کے پاس, اچھا اگر کسی کو مثال کے طور پر فلسفہ پڑھانا ہے نا, تو اس کے ساتھ پھر ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے. اور اگر کسی کو عرفانیات کی تعلیم دینا ہے تو وہ بھی بہت ہی اسپیسیفک ہے. یعنی اس قسم کی چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بزرگان میں, علماء میں یہ بات آپ دیکھیں گے. کیا ہے؟ کتوم والی, کتمان والی بات. کہ یہ نہیں کہ بس جو منہ کھولا اور بس شروع ہو گئے, نہیں, یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والے کی ظرفیت کیا ہے, بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, کوئی اس کی حیثیت, بس یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دماغ میں کیا ہے کہ جی میں اگر ذرا زیادہ گاڑی اصطلاحات استعمال کر لوں گا, میں ذرا دقیق بات کر لوں گا, تو میرا بڑا امپریشن قائم ہو جائے گا لوگوں پہ. یہ صبر. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ الزہد. زہد آپ لوگوں کے ساتھ بہت دفعہ تعریف اس کی وہ ہو چکی ہے. یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں وہو صبر عن فضول العیش, کہ وہ ایسی زندگی جس میں فضول چیزیں ہوں. فضول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فضول کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرا اضافی. نہیں, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن وہ ڈیفینیشن پہ جب ہم آتے ہیں نا, تو دیکھیں ڈیفینیشنز کے بارے میں دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ تعریف ہم خود بنائیں اپنے لیے, یا اس تعریف کو فالو کریں کہ جو قرآن اور معصوم نے ہمارے لیے ڈٹرمن کی ہے. اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس تعریف کو فالو کریں کہ جو ہمیں اولیاء خدا کی سیرت و سنت سے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جملہ میں آپ کو جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے دوست پاکستان میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے وہی بات سنائی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تمہارا اسٹیٹس اپنے اسٹیٹس کے مطابق رہو ہے نا, اور اس سے لوگ مطلب یہ لیتے ہیں کہ بھائی آپ کی تنخواہ اگر یہاں کے لحاظ سے بات کروں کہ $10,000 ہے تو آپ کے پاس بی ایم ڈبلیو بھی ہونی چاہیے.
اور یعنی میرا اسراف اللہ کے اور ایک امیر کا اسراف.
ہاں تو یعنی کہ آپ اگر اتنی اچھی تنخواہ لینے کے بعد اگر آپ بی ایم ڈبلیو چلا رہے ہیں تو وہ اسراف نہیں ہے. لیکن ہاں لیکن اگر میں مثال کے طور پر $3,000 لے کے یہ کام کر رہا ہوں, مرسیڈیز میں گھوم رہا ہوں, تو میرے لیے اسراف ہے. تو اس قسم کی بات نے کہا کہ دیکھیں اس کو آپ چھوڑیں, آپ اگر اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہتے ہیں نا تو دنیا میں اس اسٹیٹس کے مطابق زندگی گزاریں جو آپ آخرت میں اپنے لیے چاہتے ہیں. دنیا کے اسٹیٹس کے مطابق اپنی دنیاوی زندگی کو ترتیب نہ دیں. دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. دین نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ آخرت میں رسول خدا کے پڑوس میں رہنا چاہتے ہو, یہ ایسے دنیا کی زندگی گزارو. امام حسین کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, ایسی زندگی گزارو. یعنی دنیا کی زندگی کو اس اسٹیٹس کے مطابق ترتیب دیں جو آپ آخرت میں اپنے لیے چاہتے ہیں. یہ والی چیز مجھ حقیر اور ناچیز کی رائے میں بہت گڑبڑ پھیلانے والی بات ہے. اس لیے نہیں, اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا, اگر یہ بات درست ہوتی تو ہمیں یہ سیرت و سنت انبیاء اور ائمہ میں ملتی, کسی ایک میں تو ملتی. یہ بات بھی, تو پھر ہم کیوں لے گئے اس کو گلے سے لگا کے بیٹھے ہوئے. اگر ہم ان کی سیرت پہ چلنے والے ہیں تو ہمیں کیوں اتنی محبت تاری ہو رہی ہے اس چیز کی کہ جس کو انہوں نے ٹھوکر ماری تھی.
اگر میرے پاس پیسے ہیں, میں اس قابل ہوں, اپنی زندگی کو بالکل سٹیپ ڈاؤن کر کے گزاروں.
دیکھیں مثال کے طور پر دنیا میں جس انبیاء اور ائمہ میں جس کو ہائیسٹ لیول آف ورلڈلی اسٹیٹس ملا ہے وہ کون ہے؟ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام. ٹھیک ہے, حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا لیونگ اسٹائل اور اسٹینڈرڈ کیا تھا؟ کیا کرتے تھے وہ اپنی لائف کے لیے؟ کیا ان کے دسترخوان پہ 50 کھانے ان کے لیے, ان کے تو جنات بھی ان کے وہ تھے خدمت گزار. کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, کیا رہتے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے زریں بنا کے بیچتے تھے اپنی گزر اوقات کے لیے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی بات ہے. یعنی انہوں نے اپنی سلطنت کو دین خدا کے اسٹیبلش کرنے کے لیے ضرور استعمال کیا ہے, اپنے ذاتی بینیفٹ اور مزوں کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا. تو آپ کو اور مجھے بھی کیا کرنا چاہیے؟ اگر خدا نے مجھے اور آپ کو اپنی ضرورت سے زیادہ اضافی دولت دی ہے تو مجھے اس اضافی دولت سے اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے, نہ کہ اپنے عیش کے سامان فراہم کرنے چاہیے.
میں
دیکھیے اس کی بات یہ ہے, نہیں اچھا نہیں نہیں ہاں نہیں سیدھی بات نہیں ہے, بالکل سیدھی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان, ہم سب لوگ جو ہیں ہمارے نفوس تزکیہ شدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم جتنی بھی بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک اسٹینڈرڈ اچیو کر لیا ہے. یعنی یہ تذکر ہے, یاد دہانی ہے بار بار کہ بھائی کچھ کرو کچھ کرو. جب بھی میں, ابھی جیسے ہم نے پیچھے ایک بات پڑھی کہ جب بھی انسان غنی ہونے کی حالت میں آتا ہے تو پھر شیاطین جو ہے نا اپنا سارا لاؤ لشکر لے کے پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس. کہ جب بھی میں یہ دیکھوں گا کہ بھائی میرے پاس بی ایم ڈبلیو ہے, میرا پڑوسی جو ہے وہ ٹویوٹا میں گھوم رہا ہے, دماغ میں کچھ آئے گا نہیں آئے گا؟ ہم زبان سے بات کریں نہ کریں, ہم نہیں نہیں ان جنرل ہم ایک انسان جو کہ معصوم نہیں ہے ایک نفس, جب اس کے پاس وہ تمام کی تمام چیزیں آئیں گی, وہ ریاکاری اور خود پسندی اور تکبر کے پھندے میں پھنسنے کی پروبیبلٹی بڑھے گی یا نہیں؟ چلیے چلیے میں یوں بات کہہ لیتا ہوں, ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے. ہاں اعجاز بھائی آپس میں پلیز, نہیں جی نہیں, سب کا صحیح ہے, سب کا صحیح ہے. یعنی کہ ہم جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ بھائی مثال کے طور پر چلیں علماء شاید بائی ڈیفالٹ وہ بہت زیادہ نہیں ہوتے, لیکن ہم ہمارے سامنے خود مثال ہے, آپ کو میں نے کی مثال ہے کہ مطلب وہ تو ایک لحاظ سے لیڈر آف دا نیشن بن چکے تھے نا, وہ خالی عالم اور مجتہد تو نہیں رہتے. کہ جب وہ واپس آئے تھے 1979 میں, ان کو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو کیا پیش کیا گیا تھا, شاہ کا محل آپ یہاں پہ رہیں, اس قسم کی جگہیں. اس کے بعد آپ اس میں اگر پڑھیں کہ جب وہ ایران آئے ہیں ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے بیگز کتنے کتنے لوگوں نے لا کے ڈال دیے تھے, مطلب امور مملکت چلانے کے لیے, اس کے لیے انہوں نے سب اٹھا کے, اور جو بھی تھے شاید اس زمانے میں آیت اللہ فاضل لنکرانی تھے رئیس حوض اور دے دیے تھے, اور خود اپنے لیے کیا کہا کہ میں اسی گھر میں واپس جاؤں گا جہاں سے گیا تھا. انہیں قم کے اندر آپ لوگ اگر گئے ہوں تو وہ گھر بھی ابھی بھی موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر کو قم میں, کہ میں جس گھر سے یہاں سے گیا تھا میں اسی میں واپس جاؤں گا. یا جب ان کی صحت چند مہینے وہ وہاں رہیں, لیکن پھر کیونکہ قم کی آب و ہوا بہت ٹف ہے تو ظاہر ہے اولڈ ایج کی وجہ سے پرابلم بھی ہے, تو لوگوں نے کہا آپ کسی پرفضا مقام پہ جائیں, تو وہ کہاں گئے؟ جمران, وہ گھر میں نے دیکھا, میں نے خود جا کے اس گھر کو دیکھا, میں اس جگہ پہ گیا ہوں جہاں ان کا انتقال ہوا تھا, میں اس بیڈ پہ گیا ہوں جہاں جس پہ ان کا انتقال ہوا تھا. تو اگر ہمیں فالو کرنا ہے نا تو ہمیں پھر اس چیز کو فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اور یہی حقیقی معنوں میں زہد ہے, حقیقی معنوں میں زہد اسی کو کہتے ہیں جو انسان زاہد ہے, کہ تمہارے پاس ہر قسم کی اپرچونیٹی اویلیبل ہے کہ تم اپنے ضرورت سے بڑھ کے رہو, یا جتنا تمہیں نہیں چاہیے جتنے میں تمہاری ضرورت پوری نہیں تھی اس سے زیادہ ہے خرچ کرو اور ایکسپینس کرو اور سب کرو, لیکن اس وقت اس پر صبر کرنا, اپنے آپ کو نفس کو روکنا کہ اگر خدا نے مجھے میری ضرورت سے زیادہ دیا ہے تو اتنے سارے بندے محتاج بھی تو ہیں, اتنے سارے بندگان خدا پرابلم میں بھی تو ہیں. یعنی جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل میں پتہ نہیں لوگ یہ باتیں سناتے ہیں نہیں سناتے, کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹے تھے, کہتے ہیں کہ میں رات کو میری والدہ گرامی دعا اور دعائیں کر رہی تھیں اور میں ان کی دعائیں سن رہا تھا, اور طویل عرصہ گزر گیا اور جتنی دعائیں تھیں وہ سب دوسروں کے لیے تھیں. تو میں نے آخر میں پوچھا کہ آپ اپنے لیے کیوں نہیں کچھ دعا کرتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بابا رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان جو بندہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے, میں تقریباً مفہوم بیان کر رہا ہوں, اس کے معاملات کو خود خدا ٹیک کیئر کر لیتا ہے. یہ اصل فضائل ہے نا کہ جس کی طرف جو ہمیں ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں. میں یہ بات کیوں نہیں سوچوں گے اسی طریقے سے کہ جتنا یعنی جو رسول خدا خاص طور سے مکی اور مدنی زندگی میں جو آپ کے پیٹ پہ پتھر رہتے تھے بندھے ہوئے, یا آپ کے گھر والے بھوکے سو رہے ہوتے تھے, تو کیوں سو رہے ہوتے تھے؟ اس لیے کہ جس بھی کسی مسلمان کو غریب محتاج فقیر دیکھتے تھے, جو کھانا آپ کے لیے آتا تھا اٹھا کے اس کو دے دیتے تھے, خود بھوکے سوتے تھے, آپ کے گھر والے بھی ایسے ہی تھے. تو یہ بات ہے, یعنی اسی لیے جب ہیں آپ کی خدمت بارز عرض کر رہا ہوں نا کہ ہماری زندگی کی اپروچ کیا ہے, ظاہر بین ہے اور اس میں بھی مطلبی ہیں. اس وجہ سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہماری کوئی زندگی کی پرابلم سالو نہیں ہوتی، نہ ذاتی، انفرادی، نہ اجتماعی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہوئی جناب صبر کی، اور آخری قناعت ہے. تو یہ میرے خیال ایک بہت اچھا سپلیمنٹ تھا صبر کے، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ صبر. جی
یہ آپ کی بات سے مجھے وہ حال ہی سن رہا تھا، ایک پروگرام کو سن رہا تھا کہ حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جب پوچھا کہ کیسا پایا بی بی کو، تو کہا کہ مجھے خدا کی عبادت کے لیے
اطاعت خدا میں بہترین مددگار.
کیونکہ جو آپ بات بتا رہے ہیں میں اس سے ریمائنڈ نہیں کر رہا، میں خالی پوچھ رہا ہوں کہ اپنی ذات تو آدمی صبر بھی کر لیتا ہے، مگر بٹوین دی لائنز جو میں کوشچن کیا آپ سے اہل و عیال کے بارے میں، یہ پوچھ
اہل و، لیکن اہل و عیال کی بھی جو بات ہے، دیکھیں اس میں جو بات ہوتی ہے یہاں پر نہیں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اہل و عیال ہیں وہ بھی آپ کے شریک ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ رسول خدا نے، ضروری نہیں کہ سارے اہل و عیال کے ساتھ یہ سلوک کیا ہو، رسول خدا نے جس طریقے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت خرچ کر دی پوری کی پوری اسلام پہ، دوسروں کے ساتھ تھوڑی کی دوسری بیویوں کے ساتھ، آپ سمجھ رہے ہیں. اہل و عیال میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں حقیقتاً شریک ہوتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بٹوین دا لائنس کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہا رسول خدا سے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، مجھے صرف آپ چاہیے، باقی یہ سب آپ کا ہے. اگر عیال میں سے کوئی ایسا ہو تو پھر وہ معاملہ دوسرا ہے. اسی طریقے سے جو جناب سیدہ ہیں، امام علی ہیں اور حسن حسین علیہ السلام، ان چاروں ہستیوں کے لیے پیغمبر اکرم نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، چاروں کے لیے. ٹھیک ہے، انہو منی، چاروں کے لیے بات کہی ہے. ہم خالی امام حسین کے لیے جملہ دہراتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، چاروں کے لیے بات کہی، انہو منی، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو یہاں پر پھر دو جانیں نہیں رہ جاتی ہیں، یہ دو جانے نہیں ہیں، ایک جان ہے، ایک حقیقت ہے. تو وہ جو آپ عیال کی بات کر رہے ہیں نا، اب بات یہ بھی کہ آپ کا عیال اگر آپ کے ساتھ شریک زندگی ہے، حقیقتاً شریک حیات ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ اس سفر میں آپ کے ہمراہ ہے. اسے یہ بات پتہ ہے کہ آج اگر گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ہمیں مثال کے طور پر اچھے کپڑے نہیں مل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں مسئلہ؟ اس کو پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا، اس میں اب ظاہر ہے 100% تو اٹیسٹیشن نہیں ہو سکتی، لیکن ایک کافی مشہور بزرگ ہمارے ہی دور میں گزرے ہیں اہل معرفت میں سے، رجب علی خیات کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، ان کی لائف ہسٹری لکھی ہے حجت الاسلام محمدی رے شہری نے. تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ اچھا، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس وہ نہیں تھا، بہت وہ بھی خیاط یعنی درزی، ان کی وائف تھی اچھے، اس کی نا اچھے گھرانے کی، ذرا پیسے والے گھرانے کی تھی. تو ایک دن وہ آئیں گھر میں، گھر میں کافی تنگی مشکل، وہ گھر میں آئیں، دیکھا بچے بھوک سے رو رہے ہیں وہ ہیں، تو پتہ چلا، پوچھا ابا کہاں ہیں، وہ کسی کو کھلانے گئے کوئی یتیم بچے ہیں کچھ ہیں، ان کو کھانا دینے گئے ان کو. تو وہ بہت غصے میں، جو ہمارے یہاں کا وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اپنے گھر میں بچوں کو بھوکا چھوڑا ہوا ہے اور دوسروں کے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. انہوں نے رات کو خواب میں امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمارے کام سے گیا ہوا تھا، تمہارے بچوں کی دیکھ بھال ہمارے ذمے ہے، مر جائیں تو شکایت کرنا. اب یہ وہ معاملہ ہے کہ ایک پیج نہیں ہے، یعنی شریک حیات نہیں ہے. زندگی کے سفر میں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن شریک حیات ہونا اور بات ہوتی ہے. اولاد کا اس بات کو سمجھنا کہ آج میرے باپ نے ہمارے حصے کا کھانا کسی اور کو کیوں دے دیا اور ہمیں بھوکا کیوں رکھ دیا، وہ اولاد جو اس بات کو سمجھ کے آپ کے ساتھ ہو وہ اور اولاد ہوتی ہے. اور وہ اولاد جو اسی بات پہ لڑنا شروع کر دے کہ آپ سارے دوسروں کو ہی بھرتے رہتے ہیں اور ہمیں باپ نے فقیر کیا ہے، وہ اور اولاد ہوتی ہے. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کس رستے پر ہیں، آپ اس الہی راہ پر ہیں نہیں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم معصومین کی اور خاص طور سے ان کی، جیسے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا خانوادہ، یعنی ابراہیم اور ان کی دو بیویاں سارا اور ہاجرہ اور آپ کے فرزند اسماعیل اور اسحاق، یہ سب کے سب ایک نور ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جب حضرت ابراہیم، کوئی بھی بیوی اس بات کو برداشت کر سکتی ہے جو حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ سلوک کیا، کہ پتہ نہیں کہاں سے فلسطین سے کتنا فاصلہ ہوگا مکے کا، آج ہنڈریڈز آف مائلز، اور اس وقت تو کوئی مکہ وکہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، ڈیزرٹ، اوپن ڈیزرٹ. ایک عورت کو آپ ڈیزرٹ میں بٹھا کے چلے جائیں، کون سی عورت برداشت کرے گی بتائیں؟ تو یہی وجہ ہے نا کہ پھر خدا نے ہاجرہ کو، جو میں نے آپ لوگوں سے بار بار کہا، خدا نے ہاجرہ کو جگہ کہاں دی ہے؟ اپنے گھر کے برابر جگہ دی ہے ہاجرہ کو. تو یہ ایک الگ کہانی ہے، شریک حیات ہونے والی بات، ہم حقیقتاً ہم سفر ہونے والی بات الگ ہے. تو آپ کے عیال دو قسم کے ہیں، ایک وہ عیال ہیں جو آپ کے شریک حیات ہیں، ان کے ساتھ معاملہ اور چلتا ہے، اور ایک وہ عیال ہیں کہ جو بس آپ کی زندگی میں موجود ہیں، ساتھ ہیں یا ہم سفر ہیں، ان کے ساتھ معاملہ اور ہے. لیکن ان کے ساتھ بھی جب آپ معاملہ کریں گے تو آپ اس جگہ پر اپنے قدم کو روک لیں گے جہاں پر وہ آپ کو حرام کی طرف ڈریک کریں یا ناجائز کی طرف لے جائیں، اور آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ ان کو یہ اس بات پر مطلب انکریج کرتے رہیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کو حتی الامکان ضروریات کی حد میں گزارنا ہے، ورنہ حساب کتاب کے خطرناک معاملات درپیش ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، اس وجہ سے لوگ بھی بہت الگ الگ ہیں، اس پر ہم بات کر ہی نہیں سکتے، یہ اتنے ویریشن ہیں انسانوں میں بس. میں تو آپ کے سامنے اصول رکھ سکتا ہوں نا، اب وہ امپلیمنٹ کس طریقے سے ہوگا، کس جگہ پر اس کی کیس اسٹڈی کہاں پہ کیا بنے گی، وہ سب کا الگ ہے معاملہ. میں آگے حدیث پڑھ دیتا ہوں جو آج ہم جان سے شروع کرنا چاہ رہے تھے، کہ صبر کے ساتھ جس صفت کا جوڑ بنتا ہے وہ شکر ہے. اور جیسا کہ احادیث میں یہ جملے کئی دفعہ آئے ہیں کہ ایمان جو ہے اس کے دو اجزاء ہیں، ایک آدھا صبر ہے آدھا شکر ہے. اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو جو جناب فیض کی کتاب سے پڑھ کے بتایا، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ زیادہ تر اخلاقی اعلیٰ صفات صبر کے انڈر میں آتی ہیں. یعنی جیسے ابھی ہم نے کہا نا، عفت، زہد، قناعت، ضبط نفس، حلم، کہ ان تمام صفات کے جو ٹاپ ہیڈنگ ہے یا کنورجنس ہے وہ کس صفت کی طرف ہوتی ہے؟ صفت صبر کی طرف ہوتی ہے. تو اس بنا پر جیسے رسول خدا نے فرمایا کہ صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. تو آدھا ایمان کا مطلب ہے کہ ایمان میں، ایمان جتنی بھی کوالٹیز کو کور کرتا ہے ان میں سے آدھی صبر کے انڈر میں آتی ہیں، آدھی شکر کے انڈر میں آتی ہیں. شکر کے حوالے سے جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ 21 ہے شہل حدیث میں، اور اس میں پانچویں امام بیان فرما رہے ہیں کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ رسول خدا عائشہ کے پاس تھے، ان کے حجرے میں تھے ایک رات، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لما تتعب نفسک، آپ اپنے نفس کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ تعب یعنی مشقت، سختی میں، آپ اپنے نفس کو اتنی سختی اور مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، جبکہ اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے وہ سارے گناہ جو پہلے تھے اور جو بعد میں تھے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی ان کے جملے نہیں ہے، یہ سورہ فتح کی آیت ہے، میں صرف اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ قد غفر اللہ لکا، اللہ نے آپ کو مغفرت کر دی ہے، ما تقدم جو پہلے گزر گئے، من ذنب کا آپ کے ذنب میں سے یعنی گناہ میں سے، وما تأخر اور جو بعد والے ہیں. فقال یا عائشہ الا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں؟ اچھا، اب یہاں پر اب ظاہر ہے کہ یہ عربی کے تھوڑے سے معاملات ہیں کہ شاکر اور شکور، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ عبدن شاکرا، عبدن شکورا، تو اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں، فعول ہے، یہ وزن فعول ہے، فعول یعنی کہ جس میں آپ کہہ لیں کہ آپ کے کام میں زیادہ انٹینسٹی ہو، یعنی اللہ کا بہت زیادہ، جیسے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں فقط حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آیا، انہ کان عبدا شکورا، وہ عبد شکور تھے، تو یعنی بہت زیادہ شکر گزار ہونا، واقعا شکر کا حق ادا کرنا، خالی شکر گزار نہیں ہونا. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے، پانچویں امام نے فرمایا یہ نقل کرنے کے بعد کہ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ يَقُومُ عَلَىٰ اَطْرَافِ اَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، کہ رسول خدا جب راتوں کو نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، تو اپنی پیروں کی انگلیوں کے بل، پیروں کی انگلیوں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور پھر اس کے بعد خدا نے آیت نازل فرمائی، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، اے طه، اور طه کو بھی امام خمینی نے کہا ہے، مختلف مفسرین نے بعض اوقات اس کے بیان کیے ہیں حروف مقطعات کے معنی، جو حتمی ظاہر ہے نہیں ہے، لیکن طه کا معنی آپ نے یہ بیان کیا ہے امام خمینی نے کسی روایت کے حوالے سے کہ طوے سے مراد ہے طالب حق اور ہا سے مراد ہے ہادی، کہ اللہ نے جب رسول کو مخاطب کیا کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اتنی مشقت اٹھائیں، اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مکی زندگی میں ایک دور ایسا آیا تھا کہ جب رسول اللہ کی تبلیغ بظاہر اثر نہیں کر رہی تھی، یعنی آپ لوگوں کو، جیسے ہے نا کہ انبیاء حضرت نوح علیہ السلام کے اتنے عرصے تک بیان کرتے کہ سنی نہیں رہا کوئی، تو مکی زندگی میں ایک دور ایسا تھا کہ جب رسول اللہ کی تبلیغ کا بظاہر اثر نہیں ہو رہا تھا، تو اس بات کو رسول خدا نے، اب آپ دیکھیں کتنی، اور یہ سب اسی چہل حدیث میں لکھا ہوا ہے، آ جائے گا آگے، کہ رسول خدا نے اس اثر کے نہ ہونے کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرایا، نہ کہ لوگوں کو. یہ بات امام خمینی نے لکھی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے مطلب شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، ہم جیسے نام نہاد علماء یا جو بھی ہیں، کہ ذرا سی ہماری کسی بات کا کوئی ہوتا نہیں اور ہم فوراً الزام لوگوں پہ در کے فارغ ہو جاتے ہیں، لوگ ہی نالائق، لوگ ہی نا انجار. کیا کہ رسول خدا نے اس بات کی ذمہ داری اپنے اوپر لی اور اپنے خدا سے تعلقات اور مناجات میں اپنی مشقت کو اضافہ کر دیا، کہ شاید میں خدا سے صحیح تعلق بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں، اس لیے میری بات میں یا میرے اس میں اثر نہیں. کہ جو یعنی جیسے آیت اللہ جوادی عملی نے اس جملے کو ایک جملہ کہا ہے، کہا کہ ہم لوگوں کو سناتے رہتے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہماری بات، کہ رسول خدا کی زبان میں کیا کرشمہ تھا. کہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ایک ایسی قوم جو اس قدر پست تھی، اس میں یہ انقلاب برپا کر دیا. اور جب کفار ملتے تھے یعنی اصحاب پیغمبر سے، تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلتا تھا, اور انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ یہ محمد کے پاس کیسا جادو ہے کہ لوگ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہیں. تو یہ کیا ہے, رسول خدا نے اس کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی کہ یہ نعوذ باللہ میرے اندر کوئی کمی ہے, میرے خدا سے تعلقات میں کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے. تو خدا نے جب اس کا جواب دیا تو سب سے پہلا فقرہ کیا کہا, طٰہٰ, طالب, اے طالب حق, اے ہادی, نہیں تم میں کوئی کمی نہیں ہے, اور یہ قرآن ہم نے تمہارے اوپر اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ تم اتنی مشقت برداشت کرو. ٹھیک ہے, یہ امام علیہ السلام نے فرمایا. ٹائم ہو گیا نماز میں, ٹھیک ہے, پھر تھوڑا تھوڑا سا اور چلتے ہیں اس کو لے کے. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اب ظاہر ہے ہم نے حدیث پڑھی, اب اس کی تفصیلات کچھ اور انشاءاللہ اگلی دفعہ, لیکن ایک دو باتیں تھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یعنی خود خمینی نے اس حدیث کی تشریح ایکچولی شروع کرنے سے پہلے, شکر پر بات کرنے سے پہلے, کم از کم 3 صفحات اس والے ٹاپک پہ کور کیے ہیں. کون والے ٹاپک پہ؟ کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اور یہ میں آپ کو ایگزیکٹ آیت بھی پڑھ کے سنا دوں کہ یہ آیت کہاں پر ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو سورہ فتح کی پہلی آیت ہے, بالکل شروع میں ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کہ بے شک ہم نے تیرے لیے ایک فتح مبین عطا کی. لیغفر یعنی فتح مبین کو کھولنے کا, عطا کرنے کا مقصد کیا, لے تاکہ وہ معاف کر دے, مغفرت کر دے لکا تیرے لیے اللہ, ما تقدمہ جو گزر گئے, من ذنب کا تیرے گناہوں میں سے, وما تاخرہ اور جو بعد والے. تو کیونکہ یہ جملہ جو ہے یہ ذرا ہے تھوڑا ٹپیکل ہے نا, تو اس پر انہوں نے کافی صرف کیا ہے, وقت صرف کیا ہے. اور آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کوئی بات اس حوالے سے؟
ایک چیز تو کلیئر مطلب میرے ذہن میں کہ یہ نبی کے لیے پچھلے گناہ نہیں ہو سکتے, اس میں مزید کوئی نقطہ ہو سکتا ہے, اس کی میں اس لیے ذہن میں یہ ہے کہ
ہاں, لیکن اس کی تشریح کیا ہو سکتی ہے؟
یعنی دوسری جیسے آیتیں ہیں, بہت سی آیتیں کہ مثلا رسول اللہ سے کہا والدین کے ساتھ احسان کرو, جبکہ سب کو پتا ہے کہ اس دور میں ان کے والدین نہیں, نہ جناب آمنہ تھی نہ جناب عبداللہ. تو اس کا کیا مطلب, وہ کچھ آیتیں اس لیے آئی ہیں کہ مثلا وہ عوام انسانوں تک پہنچے, جو جس کا رسول مخاطب ضرور ہے. اسی طرح تو میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ تمہارے پچھلے گناہ معاف, یعنی کہ دیگر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے فتح مبین اس لیے تاکہ تمہارے پچھلے اور اگلے گناہ کو معاف کیا جائے.
لیکن میں اس کو تھوڑا سا, میں آپ کی اس بات کے جواب میں جو کاؤنٹر آرگیومنٹ دوں, وہ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ جیسے بعض جگہیں قرآن کریم کی ایسی ہیں کہ جس میں ظاہراً ٹھیک ہے خطاب ہے لیکن اسٹیٹمنٹ کافی حد تک جنرل ہے, یہ جنرل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. لَيَغْفِرَ لَكَ, تاکہ وہ معاف کرے, مغفرت کرے تیرے لیے, مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ. اب یہ جو مخاطب ہے یہ واحد ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ کہے تم لوگوں کے, یا اس طریقے سے تو ان جنرل, لیکن یہ ظاہراً جو خطاب ہے نا وہ بالکل ڈائریکٹ رسول خدا سے, یہ وہ نہیں ہے کہ اس کو آپ کسی بھی طریقے سے جنرلائز کر لیں. یہ ایک بات ہے, ٹھیک ہے. اور کوئی بات ہے کسی کے ذہن میں کہ اس کی کیا؟ تو
ان
کے لیے حسنات یعنی حسنات الابرار سیئات المقربین, ابرار کی حسنات جو ہیں وہ مقربین کے گناہ ہیں. یہ وہ بات آپ کہہ رہے ہیں.
ہاں, حضور کا یہ تھا 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے, تو یہ کہ ان کا جو ان کی گرد گرد کے لوگوں کی وجہ سے جو نفس پہ اثرات ہوتے تھے, اس حوالے سے
ٹھیک. تو اس میں جو ہیں صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ انبیاء نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ خود لوگوں میں یا مال میں مادیت میں رہنا ان کے لیے گناہ ہے ایک طریقے سے. ہاں یعنی کہ اس کے گرد آتی ہے. رسول خدا نے جو یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ میرے دل پر ایک گرد سی آ جاتی ہے اس کے، تو اس کی وجہ سے میں یہ 70 مرتبہ یا جتنی مرتبہ استغفار، 70 مرتبہ ہو سکتا ہے ڈیجٹ نہ ہو کثرت ہو. اس میں بہرحال یہاں پر جو ایک نظریہ بیان کیا ہے، کئی نظریات پہ بحث کی ہے، ایک نظریہ میرے خیال ہے جو زیادہ انڈورس کیا ہے اور کہا ہے کہ عرفا بھی یہ بات کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیونکہ رسول خدا یا دیگر انسان ہائے کامل یعنی عالم موجودات یا وجود کے اندر ہائرارکی میں ہائر لیول پر ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی میں اس کی بہت سادہ سی مثال آپ کو دے دوں سمجھانے کے لیے کہ اگر میرے گھر میں کوئی غلطی کرتا ہے جو میں نے بالکل بھی نہیں کی، میں اس غلطی کو اون کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ اگر میرے گھر کے افراد میں کوئی غلطی کرتا ہے میں اس کو اون کروں گا یا نہیں کروں گا؟ یعنی کہ نعوذ باللہ اگر اولاد کوئی گڑبڑ کام کرے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اون کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا، اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ آپ جاؤ اگر تم نے جہنم کا راستہ پکڑ لیا تو جاؤ گڈ بائی، یہ تو نہیں کرتے نا. تو یہ ایک نظریہ یہ دیا ہے کہ رسول کیونکہ وہ ہیں، مطلب ایک لحاظ سے خدا کی طرف سے ان پر حاکم ہیں یا بنیاد ہیں یا وجود میں اعلیٰ مرتبے پر ہیں، تو اگر وجود کے نچلے مراتب میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ ایک لحاظ سے اس کو اون کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں، جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ اگر ہم گڑبڑ کام کرتے ہیں تو امام زمان علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے، تو کیوں تکلیف ہوتی ہے بتائیں؟ یعنی بہت سمپل تھا نا کہ کیونکہ وہ ہمیں اون کرتے ہیں تبھی تکلیف ہوتی ہے نا. اگر وہ ہمیں اون نہیں کرتے ہوتے، اگر وہ ہمیں اپنا نہیں سمجھ رہے ہوتے یا ہمیں اپنی اولاد کی طرح نہیں سمجھ رہے ہوتے تو تکلیف ہونے کی کیا وجہ؟
ولی وارث
یعنی اس کو جیسے انہوں نے کہا ہے وہ زبان عرفان میں یہ بات دوسرے طریقے سے کہی جاتی ہے، یعنی وجود اور اس کے مراتب اور درجات اور یہ سب باتیں. تو ایک نظریہ یہ ہے کہ جو کئی علماء اور امام خمینی نے بھی اس کو کافی حد تک انڈورس کیا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس میں حضور کے اپنے گناہوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ریفرنس ہے ٹو امت، اس کے سردار اور سید ہونے کی بنا پر. دوسرا جو علامہ طباطبائی نے جس نظریے کو زیادہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ذنب یا گناہ کی بات ہو رہی ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے گناہ کس کی نظر میں؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں مثال کے طور پر آپ سے کہ آپ گناہ گار ہیں تو آپ کے دماغ میں کیا بات آئے گی اس جملے سے؟ یعنی کہ سب سے پہلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ڈر جائیں، لیکن سب سے پہلا سوال یہ آئے گا دماغ میں کس کا گناہ گار ہوں؟ یعنی خدا کا گناہ گار ہوں، آپ کا گناہ گار ہوں، معاشرے کا گناہ گار ہوں، کس کا گناہ؟ یعنی جب انسان گناہ گار ہوتا ہے تو اس میں ایک کوسچن یہ بھی آتا ہے کس کا. تو اب یہاں پر جب بات ہو رہی ہے من ذنب کا، تیرے گناہ، تو اب یہاں سوال آئے گا نا کس کا گناہ گار جس کی مغفرت ہو رہی ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ رسول خدا خدا کی نظر میں نہیں، اس قوم کفار کی نظر میں گناہ گار تھے. کیونکہ بیسیکلی اب علامہ طباطبائی تو مفسر ہے نا، اب ان مفسر ہونے کے ناطے سے کیا بات ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو فتح مبین دی، یعنی فتح مکہ. کس لیے دی؟ لا، یعنی جو اس کا پرپز ہے، اس فتح مبین دینے کا پرپز کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، مغفرت ہو جائیں. تو فتح مبین اور فتح مکہ کا اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دونوں جملے کنیکٹڈ ہیں. لا یعنی اس کی غایت کے طور پہ بیان ہو رہی ہے، اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت. ٹھیک، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یعنی کہ جب مکہ فتح ہوا اور اس سے پہلے رسول خدا مکیین کی نظر میں یا قریش کی نظر میں گناہگار تھے. جس طریقے سے اگر ہم یہ بات کہیں کہ امام علی علیہ السلام بنو امیہ کی نظر میں بہت سخت گناہگار تھے یا نہیں تھے, تھے نا, یعنی تھے نا, یہ غلط بات ہے. یہ یعنی اگر بنو امیہ سے پوچھیں جا کے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ خراب انسان کون ہے, تو وہ شاید امام علی کا نام لیں. ٹھیک, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو ذنب کی بات ہے, گناہ کی بات ہے, یعنی یہ وہ گناہ ہیں کہ جو تم مکے والوں کی نظر میں جو تمہارے گناہ تھے وہ فتح مکہ کے ذریعے سے دھل گئے. ذنب یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ جو مجرم ہے, جس نے غلط کام کیا ہے, رانگ ڈوئر. تو میں اسی لیے تو یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ ریئل ایگزسٹنس کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. انہیں ریئل ایگزسٹنس ان اے وے تھی نا, امام علی علیہ السلام کو اگر بنو امیہ برا کہہ رہے تھے تو وہ ایک ریئل ایونٹ کی بنیاد پہ کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے؟ حق باطل کی بات نہیں ہو رہی ہے, ریئل تھا یا نہیں تھا ان کی نظر میں؟ نہیں, امام علی علیہ السلام نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ نظر میں تھوڑی بات ہو رہی ہے, مطلب قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا, بس. تو یہ ایک ریئل ایونٹ ہے نا, لیکن ان سے اگر وہ مومن تھے, اگر وہ مومن ہوتے تو ان سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ بھائی وہ اس بات کو اس طریقے سے لیتے کہ کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کافر تھے اس لیے ان کا مارا جانا غلط بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ لیکن کیونکہ ان کے اندر سے وہ عرب کی قبائلی اور وہ تمام چیزیں نکلی ہی نہیں تھیں اور ایمان کا اوپر سے خالی ایک کوٹنگ تھی تو وہ تھا, لیکن ایک چیز ریئل تھی نا, یہ تھوڑی کوئی فکٹیشس بات تھوڑی تھی. نہیں, مجرم یعنی گناہ گار کا مطلب یہی ہے, جو مذنب کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں رانگ ڈوئر ہے, اس نے غلط کام کیا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط کام واقعی غلط ہو. ہاں, جو بھی, یعنی کہ جیسے میں کہوں نا کہ میں, آپ میری نظر میں گناہ گار ہیں مثال کے طور پر اس لیے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں, یا بہت سارے لوگوں کی نظر میں بندہ مجرم ہو جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ دیندار ہوتا ہے. نہیں, وہ معصیت ہے, وہ معصیت ہے. ذنب یعنی جو گناہ ہے یا سن ہے, سن کا مطلب ہے رانگ ڈوئنگ, کیا آپ نے غلط کام کیا ہے, کیا غلط کام کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر قریش, کیا غلط کام کیا آپ نے, ہمارا مذہب خراب کر دیا, آپ نے ہمارا بزنس خراب کر دیا, آپ نے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا, آپ ہمارے لوگ چھین کے لے گئے, یہ ساری کی ساری رانگ ڈوئنگ ہے نا ان کی نظر میں. تو بالکل یہی ہے, اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس پہ دیکھیں کہ جو آیت الکرسی کے بعد والی آیت ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے نا کہ انسان, ہر انسان بیک وقت مومن اور کافر دونوں ہوتا ہے, صرف ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کی ریلیشن سے مومن ہے اور کس کی ریلیشن سے کافر ہے. یعنی کوئی بھی انسان خالی مومن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, کوئی انسان خالی مومن نہیں ہوتا ہے, کسی کا کافر ہے, کسی کا مومن ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ریفرنس کس سے بن رہا ہے, ایمان کا ریفرنس کس سے بن رہا ہے, کفر کا ریفرنس کس سے بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے یہ, اور اسی کو شہید متارین کی تو پوری کتاب موجود ہے, اگر آپ کو موقع ملے تو پڑھیں, جاذبہ و دافع امام علی علیہ السلام. ہاں, جاذبہ و دافع, یعنی ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ جذب رکھتا ہے, کچھ کو دفع کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ جتنی زیادہ پاورفل پرسنالٹی ہے اس کا جاذبہ اور دافع اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. اور اس میں امام علی, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وہ شخص بالکل بیکار ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ ہم تو کسی کے نہ لینے میں نہ دینے میں, بالکل فضول شخص ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی ورث نہیں ہے. ہاں, سب صحیح. تو اس کی مثال انہوں نے امام علی علیہ السلام کی دی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا جاذبہ ایسا تھا کہ جو محبین تھے انہوں نے خدا تک مان لیا، اور جن ان کا دافعہ ایسا تھا کہ جو مخالفین تھے ان کی نظر میں بدترین، انہیں بدترین سے مراد ہے دشمن ترین شخص، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم، مردانگی ذبح ہو جائے گی۔ جس دن یہ اس فلسفی پہ چل پڑے نا، وہ جو فرعونیوں کا فارمولا ہے نا، یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، وہ اپلیکیبل۔ ٹھیک ہے، تو علامہ طباطبائی نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ کیونکہ یہ دونوں جملے آپس میں کنیکٹڈ ہیں کہ ہم نے تم کو فتح مبین دی اس لیے کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، یعنی کہ یہاں پر ذنب جو ہے وہ ان گناہوں یا ان معاملات کی طرف ریفر کر رہا ہے جو قریش والوں کی نظر میں، جس لحاظ سے رسول خدا قصوروار تھے، فتح مکہ کے بعد وہ سب چیزیں صاف ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، وہ سب معاملات ختم ہو گئے، تمام چیزوں پر حضور کا قبضہ ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات اور ہے جو معرفت کے لحاظ سے بہت ضروری، بہت اہم ہے۔ یہ جملہ بذات خود صحیح ہے یا غلط ہے کہ ہم تمہارے اگلے پچھلے گناہ، تقدمہ جو پیچھے گزر گئے پہلے والے، تاخرہ جو بعد میں آ رہے ہیں، یہ جملہ بذات خود صحیح ہے یا غلط ہے؟ مستقبل کے گناہ پہلے سے کیسے معاف ہو جائیں گے؟ اور اگر اس بات کے آپ قائل ہو جائیں کہ بعد میں آنے والے گناہ بھی پہلے سے معاف ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، معرفت کے حوالے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر سے تکلیف زندگی ہٹ گئی، آپ دار امتحان سے باہر چلے گئے۔ اگر خدا کسی، یعنی اسی وجہ سے جو عشرہ مبشرہ والی بات ہے، نعوذ باللہ، معذرت کے ساتھ، بلف ہے، معرفت کے لحاظ سے غلط ہے کہ رسول خدا کیسے کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو تم 10 آدمی ہو، تمہارے آئندہ آنے والے گناہ بھی معاف ہو گئے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پیغمبر نہیں کہہ سکتا یہ بات، یعنی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، خدا نے کسی کو ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے۔ کیونکہ اگر کسی کے پاس یہ گارنٹی آ جائے کہ آپ کے آنے والے گناہ معاف ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ آنے والے وقتوں کے لیے معصوم ہو چکے ہیں، یا آپ پر سے تکلیف شرعی و دینی ختم ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جملہ بذات خود غلط ہے، لیکن پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس سے بھی یہ بات بن رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ذنب یا گناہ کا لفظ جس بارے میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ گناہان شرعی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھ کہ اگر آپ خود اس جملے کو دیکھیں تو یہ جملہ بذات خود درست نہیں ہے، اگر اس کو گناہ شرعی کے لحاظ سے کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، تو پھر یعنی کہ آپ کو ذنب کا دوسرا معنی سوچنا پڑے گا، کہ یہاں پر ذنب کا معنی وہ گناہ نہیں ہو سکتا کہ جس سینس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بات واضح ہو گئی؟ جی جی، نہیں، ڈیفینیشن سے کیا مطلب؟
جو جس طرح ڈسکرائب ہوا نا کہ پچھلے میں معاشرے میں، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ سے پہلے، تو وہ رسول یعنی وہ اس میں نہیں تھے، جب فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ معاشرے میں بھی یعنی وہ ایکسیپٹینس ہو گئی، تو یہی چیز بعد میں نہیں ہوگی کہ جب تھرو آؤٹ اسلام پھیل جائے آخری دور میں، یہ اس سے نہیں؟
یعنی آپ اس آیت میں تو اشکال نہیں ہے نا، یعنی یہ جو میں نے کہا کہ ما تقدمہ من ذنبک وما تاخرا، تو یہاں پر ذنب سے مراد وہ قصور ہیں کہ رسول خدا کے حوالے سے کہ جو اہل مکہ کی نظر میں تھے، یہ تو کلیئر ہو گئی نا بات، یعنی یہ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے یا اس سے ڈفرینٹ ہے؟ تو اس میں کیا مطلب پھر یہ اس سے کیسے ریلیٹڈ ہے؟ کہ فتح مکہ کے بعد جو اہل مکہ تھے ان کی نظر میں رسول اللہ قصوروار نہیں رہے، یعنی کہ جیسے پہلے وہ رسول خدا کو قصوروار گناہگار سمجھتے تھے، فتح مکہ نے اس گناہ کی مغفرت کر دی، یعنی کون سے گناہ کی مغفرت کر دی؟ کہ جن جو ان کی نظر میں رسول خدا کے گناہ تھے، نہ کہ کوئی حقیقی گناہ تھا، نہ کہ خدا کا کوئی گناہ تھا، نہ کہ شریعت کا کوئی گناہ تھا، ایسا کوئی گناہ نہیں تھا، اور وہ گناہ یہاں ریفر ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ایسے کسی گناہ کے بارے میں بحوالہ مستقبل کوئی گارنٹی دی نہیں جا سکتی، نہ خدا دے گا نہ رسول دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو دلائل کی بنا پر یہ بات، اور اگر امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں بات اسی قسم کی ہوگی، یعنی کس قسم کی بات ہوگی؟ کہ اگر ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی نظر میں امام کے گناہ ہیں، یعنی قصوروار ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں، لیکن ظہور کے بعد وہ چیزیں مٹیں گی، ختم ہوں گی، تو یہ بات وہاں اپلیکیبل ہے، لیکن ایک فرق ہوگا جو میں سمجھ رہا تھا سوال کا اسکوپ جو آپ نے کیا، ایک فرق ہوگا کہ جب رسول خدا کے دور میں مکہ فتح ہوا تھا تو اس وقت زیادہ تر لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ اہل معرفت نہیں تھے، لیکن امام علیہ السلام کے دور میں جب فتح یا فتح مبین حاصل ہوگی، جیسے یہ خدا نے فتح مبین کہا، تو زیادہ تر افراد جو امام کے فولڈ میں آئیں گے وہ بامعرفت ہوں گے۔ یہ ایک فرق بہت بڑا ہوگا اس پہلی فتح مبین میں اور آئندہ آنے والی فتح مبین میں۔
جی
جی جی
اگر ہم یہ سپوز کر لیں کہ یہ صرف لشکر تھا یا پورا ایک گروپ، یہ اس کے متعلق ان کو مخاطب کیا گیا، تو اس کو
یعنی سات کا مطلب اصحاب پیغمبر، اصحاب پیغمبر نہیں، جو مخاطب ہے جو پروناؤن ہے وہ لکا ہے نا، انا فتحنا لکا، لا یعنی فور، کا یعنی یو سنگل پرسن، اور اسی طریقے سے بات آئی لیغفر لکا، تاکہ مغفرت کریں تیرے لیے، ما تقدم من ذنبک، ٹھیک ہے، ہر جگہ یہ کا ہے، کا، یہ اس وجہ سے یہ بات ہے کہ یہ جو خطاب ہے یہ شروع سے آخر تک فرسٹ پرسن میں، سنگولر میں، اس وجہ سے، یعنی کہ جو زیادہ قوی احتمال ہے۔ چلیں ایک، اگر آپ کو اجازت دیں ایک سوال، میں نے کہا تھا کبھی کبھی ایک سوال اور ایک حدیث کے ذیل میں پانچ منٹ میں، کہ تھوڑا سا ہم ریفریش ہو جائیں، کہ ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، بلکہ حدیث پہلے روک بھی دوں، کہ رسول خدا سے کسی نے پوچھا اذا کانت الجنۃ عرضها کعرض السماء والارض، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف تیزی سے آگے بڑھو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تو اس نے کہا کہ اگر جنت کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے فَأَيْنَ تَكُونُ النَّار، تو آگ کہاں پھر؟ اگر آسمانوں اور زمین کا جو پھیلاؤ ہے وہ جنت ہے، جنت کا پھیلا اس کے برابر ہے، تو پھر آگ کدھر ہے؟ کیا جواب اس کا ہو سکتا ہے اگر یہ سوال ہم سے کیا جائے تو؟ عرض سما، یعنی کہ تمام چیزوں کو سمیٹ لیا ہے نا، سماوات و عرض جو ہیں وہ جنت ہیں، تو جہنم کہاں پھر؟ یہ میرا خیال ہے بہت معقول جواب ہے،
خالی میدان ہے،
خالی میدان ہے یعنی اس میں کچھ نہیں ہے, اس طرح سے باغ اس میں باغ لگا دیں, آگ لگا دیں
نہیں, تو اگر آگ لگ گئی تو وہ بھی آسمانوں اور زمین میں کوئی جگہ گھیر رہی ہے نا,
وہ ہی اپنے اندر ایگزسٹنگ.
اس طرح کہتے نہیں ہے کہ اس بندے کی تو کھاتے ہیں اس سے بات نہیں ہوتی, یعنی وہ ہماری یعنی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں, تو اسی طرح ہی حیثیت ایگزسٹ تو کرتی ہے.
لیکن یہاں پر ایک فزیکل بات آ رہی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے عرض کا جو ہے وہ جنت کے برابر ہے,
آسمان اور زمین کے عرض,
عرض پھیلاؤ یعنی ولیوم کہہ لیں,
سارے سائز اتنا بڑا ہے, جگہ کہیں اور ہو سکتی ہے.
لیکن آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ مطلب نظر آئے گا نا کہ آسمان اور زمین پورے کیا ہیں, جنت ہیں, جنت عرضها السماوات والارض, اس کا عرض کیا ہے, سماوات و ارض ہیں.
مجھے اس سے مطلب یہ لگ رہا ہے کہ اس کا سائز بتایا تھا کہا جائے کہ یہ کوئی اور کمرہ ہے وہ اس کمرے کے برابر ہے,
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ جو ہمارے سامنے سماوات و ارض ہیں یہ کچھ نہیں ہے,
اس ڈومین, اس ڈومین میں تو ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن
یہ تو ہمیں نظر آ رہا
ہے. دیکھیے اگر کہا جاتا نا کہ یہ چیز اس کے برابر ہے تو وہ بات صحیح تھی, لیکن اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جنت کا پھیلاؤ آسمان اور زمین ہے تو پھر یہ بات نہیں آئے گی. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض, اس جنت کی طرف جاؤ کہ جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین ہے. تو یعنی وہ بات تو اس وقت آئے کہ ہم کہیں گے یہ کمرہ اس جیسا ہے سائز میں, یہ بات نہیں ہو رہی. یعنی جنت کا پھیلاؤ مل کے آسمان اور زمین ہی جنت کا پھیلاؤ ہے, تو اس سینس میں. اچھا اب جو رسول خدا نے جواب دیا نا وہ بڑی بہت ہی عجیب جواب ہے, میں اسی لیے میرا دل چاہا کہ میں یہ حدیث آپ کو سناؤں. آپ نے جواب دیا سبحان اللہ اذا جاء النہار فأین اللیل, جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے, یعنی جب دن آتا ہے تو وہ اسی آسمان اور زمین کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے, گھیر لیتا ہے, تو رات کہاں چلی جاتی ہے. تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے بات کی نا وہ تقریباً کافی معقول ہے. اچھا اس کی تفسیر میں جو بات بیان کی ہے نا جو بہت اہم ہے اور اس کی طرف ہم اشارہ پہلے دے چکے ہیں کہ رات کو یا لیل کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں, نہیں رات کیا ہے, کیوں ہے اندھیرا, ہاں یعنی سورج نہیں ہے, دن نہیں ہے سورج, اور دن کیا ہے سورج ہے, تو یعنی رات کا مطلب جو ہے رات نتھنگنس کا نام ہے, کچھ ہونے کا نام نہیں ہے. لیل رسیلے میں کہہ رہا تھا کہ وہ جواب زیادہ معقول ہے کہ لیل یعنی کچھ نہیں. تو اب ہماری زندگی میں کچھ نہیں کہاں پہ پایا جاتا ہے, سوچیں تھوڑا سا اور تھوڑی ڈیپ تھنکنگ کریں, کچھ نہیں کہاں پر ہے,
ہمارے اپنے اندر ہی ہے, ہماری حیات کے بعد
جو بھی ہماری زندگی ہے, جو عالم ہے, جو ورلڈ ہے, کوئی ورلڈ آپ ایسی جانتے ہیں جو کچھ نہیں ہے,
کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کچھ بھی نہیں,
نہیں کوئی بھی نہیں ہے,
کوئی بھی ایسی جگہ خدا تو ہے.
جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, تو جو چیز سوائے لعب و لہو کے اور کچھ نہیں ہے وہ کچھ ہے کیا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ, حیات دنیا جو ہے وہ لعب و لہو کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, تو یہ نتھنگنس کہاں ہے, حیات دنیا. جو حیات دنیا میں تک رہ گیا اور اس سے آگے نہیں بڑھا وہ جہنم میں, وہ لیل میں, اور جو اس لعب و لہو سے آگے بڑھا, یعنی لعب و لہو سے جب آپ آگے جائیں گے تو یعنی حقیقت ہے, معرفت ہے, معنویت ہے, سچائی ہے, تو یعنی کہ جسے آپ کہیں کہ جو باطن دنیا ہے وہ جنت ہے، جو حقیقت دنیا ہے وہ بہشت ہے، اور یہ دنیا حقیقتاً جہنم، یعنی جہاں پر جس سرزمین پر حقیقت کا سورج طلوع ہوتا ہے. اب اگر وہی پیغمبر اکرم کی نہار و لیل والی مثال لے لیں کہ جس زندگی پر حقیقت کا سورج طلوع ہوتا ہے اور روشنی دیتا ہے معرفت اور آگہی کی، وہ عالم جنت ہے. اور جس عالم میں لوگ حماقت و جہالت اور اس قسم کی تاریکیوں میں اور رات اور جیسے اندھیرے میں زندہ رہتے ہیں، وہ عالم جہنم. تو جہنم حقیقتاً کیا ہوئی؟ کہ انسان اس زندگی کو پوری گزار جائے اور خالی لعب و لہو کے معاملات میں گھومتا رہے. ٹھیک ہے، اس پر حقیقت اور سچائی کے سورج کی کوئی کرن بھی اس پر ظاہر نہ ہو. تو ابھی تو ہم جہنم میں ہیں امتحان کے لیے، نعوذ باللہ اگر انتقال کے وقت تک یہی حالت رہ گئی تو جہنم ہمارا گھر بن جائے گا. ہم جہنم میں ہیں امتحان کے لیے، جہنم میں ہی ہیں لیکن امتحان کے لیے. اور اگر خدا نہ خواستہ روشنی تک نہ پہنچے، تو یہ مجھے تعبیر بہت اچھی لگی تھی کہ جو رسول خدا نے فرمایا، جو جنت اور جہنم کو تشبیہ دی ہے رات اور دن سے.
لیکن اس میں دنیا والی ڈیفینیشن کا پھر ایکسپلینیشن دوبارہ آئے گی، ورنہ تو دنیا